الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم گزشتہ آیات میں قرآن مجید کی تلاوت کو سننے سے روکنے والوں کا اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دوسروں کو شور کرنے کے لیے برانگیختہ کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا تھا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا کہ اس قسم کے لوگوں کو جو قرآن مجید کو سنتے نہیں اور جو لوگ سنتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور سخت سزا دیں گے اور ان کے ان برے اعمال کا آخرت میں ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے اور اللہ تعالی کے ان دشمنوں کی سزا جہنم کی آگ ہوگی اور اس آگ میں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کا مقام ہوگا ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہوگا اور یہ سب بدلہ ہوگا ان کے ہماری آیات کا انکار کرنے کا اور جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا आपस में एक दूसरे को कोसना शुरू करेंगे। और अपने जहन्नम में होने का सबब किसी और को करार देने की कोशिश करेंगे। तो कम दर्जे के लोग ये कहेंगे कि इन्ना अताना सादतना वको बराना फअदल्लून सबीला, कि हमने हमारे बड़े बड़े सरदारों की इताअत की थी, जिन्हें हम बड़ा समझते थे और जिन्हें हम कायद समझते थे, उनके कहने पे हम चलते रहे। हमें क्या था कि वो हमें क्या पता था कि वो हमें गलत रास्ते पे चला रहे हैं। हमने उन पर एतिमाद किया और उन पर एतिमाद करके उनकी बातों को मानते रहे और उनकी बातों पर अमल करते रहे। सो वो हमें सिराते मुस्तकीम से बहुत दूर ले गए और हमें गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा, तो ए अल्लाह उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी बड़ी लानत भेज, इसलिए कि वो खुद तो जहन्नम में आए लेकिन हमें बुराई की तरफ ले जाकर हमें भी यहां ले आए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि लिकुल्लिन ज़िफ़ुन, यहां तो हरेक के लिए दुगना अजाब ही है, ये अजाब बढ़ता ही चला जाएगा। और मुत्तबीईन भी और मतबूईन भी, कयादत करने वाले भी और उनके पीछे चलने वाले भी, सब जहन्नम के इस अजाब में हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये छोटे जो हैं वो गुस्से में आकर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में ये अर्ज करेंगे कि वकालल्लदीन कफरू रब्बना अरिनल्लदीन अदल्लाना मिनल जिन्न वल इंस, ये काफिर कहेंगे कि हमारे परवरदिगार आप हमें बतलाइए वो जिन और वो इंसान जिन्होंने हमें गुमराह किया। जिन्नात शयातीन जो हमारे मख्फी दुश्मन हैं वो भी हमें गुमराह करते हैं, और बसा औकात इंसान भी शयातीन के चेले बनकर हमें गलत राह पे चलाते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नासि मिनल जिन्नति वन्नास, इंसान भी दिल दिमाग में गलत बात डालता है और शैतान भी दिल दिमाग में गलत बात डालता है, और गलत बातों की तरफ ये दोनों ले जाते हैं। तो ये जहन्नमी, ये कुफार जहन्नम में जाने के बाद ये दरख्वास्त करेंगे कि रब बना ये हमारे रब, अरिनल लदीन अवल्लाना मिनल जिन्न वल इंस, आप हमें दिखला दीजिए वो जिन्नात और वो इंसान जिन्होंने हमें गुमराह किया है। अब वो होंगे तो जहन्नम ही में, इसलिए कि उन जिन्नात और उन इंसानों ने इन्हें गुमराह किया था, तो उस गुमराही की वजह से जब ये जहन्नम में है तो यकीनन वो भी जहन्नम ही में होंगे। लेकिन जिन्नात और शयातीन को तो ये दुनिया में देखने से कासिर थे, और जिन गुमराह करने वाले इंसानों को देखा था वो जहन्नम में किसी और तबके में होंगे, इसलिए ये दरख्वास्त करेंगे कि इनको हमारे सामने लाओ ताकि हम उन्हें देखें। और उन्हें देखकर हम अपने गमो गुस्से का इजहार करें, नजअलहुमा तहत अक़दामिना, आप इनको हमारे सामने लाइए ताकि हम
اپنے قدموں کے نیچے انہیں روند ڈالیں, اپنے غم و غصے کا اظہار کریں ان پر. لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ, تاکہ وہ بہت ہی زیادہ ذلیل ہو جائیں. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے والے نچلے درجے کے کفار کی اس درخواست کو قبول کیا جائے گا یا نہیں, اور انہیں ان کی اس درخواست کے جواب میں کیا کہا جائے گا وہ مجھے کسی جگہ پر ملا نہیں, اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. لیکن بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. قیادت کرنے والے, لوگوں کو غلط راستے پر چلانے والے تو جہنم میں جائیں گے ہی, لیکن ان کے پیچھے چلنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اس لیے کہ غلط راستے پر چلنے والے اور غلط لوگوں کی اتباع اور اطاعت کرنے والے خود اپنی دانش, اپنی ہوشیاری اور اپنی عقل سے کرتے ہیں. اللہ تعالی نے انہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے, تو اس حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے تھا, اور استعمال کر کے صحیح کو اختیار کرنا چاہیے تھا, غلط سے بچنا چاہیے تھا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, شیطان بھی جو سب کو گمراہ کرنے والا ہے, جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فیصلہ فرما دیں گے جنتیوں کے لیے جنت کا, جہنمیوں کے لیے جہنم کا, تو اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق کی, یہ تقریر کرے گا ان لوگوں کے سامنے جو اس کی ہر بات کو مانا کرتے تھے, اس کے پیچھے چلا کرتے تھے. اب اس کی اطاعت کر کے, اس کی اتباع کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کے کنارے پایا, تو اس وقت شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق کے, بے شک اللہ تعالی نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. اللہ تعالی نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے وقت اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدہ کر کے جو سردی گرمی کو برداشت کر لے گا میں اسے جنت عطا کروں گا, اور شیطان نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اس مجاہدے سے گزرو گے تو بہت تکلیف ہوگی, میٹھی نیند چلی جائے گی, گرم گرم بستر کیسے چھوڑو گے, باہر بہت سردی ہے, لیٹے رہو پڑے رہو, آرام اسی میں ہے. تو اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ آرام اٹھنے میں ہے, اور شیطان کا وعدہ یہ تھا کہ آرام لیٹے رہنے میں ہے. تو کس کا وعدہ سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں ہرگز ہرگز دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں ہرگز ہرگز دھوکا دینے والا دھوکے میں نہ ڈالے. یہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے, دنیاوی زندگی کی چمک دمک دکھاتا ہے, اس کے دھوکے میں نہ آنا. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ ہی کا وعدہ سچا ہے. تو خود شیطان بھی قیامت کے دن یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق کے, شیطان یہ کہے گا کہ اللہ تعالی نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا, لیکن مجھے بلیم مت کرو, قصور صرف میرے سر پہ مت تھوپو, قصوروار تم بھی ہو. کیوں؟ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میرے لیے تم پر کوئی اتھارٹی نہیں تھی, کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں تمہیں کسی بات پہ مجبور کرتا, یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں تمہیں بستر سے نہ اٹھنے دوں, اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ میں تم کو جبرن بستر میں لٹائی رکھتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ میں تو فجر پڑھنا چاہتا تھا لیکن شیطان نے اٹھنے نہیں دیا تھا, میں تو صرف تمہیں بلاتا تھا اور تم میری دعوت پر لبیک کہتے تھے, میں تو صرف تمہیں دعوت دیتا تھا, صرف بلاتا تھا کہ ادھر آؤ. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت کو فوراً قبول کر لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج میرے اوپر ملامت مت کرو, اپنی ذات پہ ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ آج میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے. تو ایک طرف تو ہمیں شیطان اور شیطان کے چیلے, وہ انسان جو شیطان کے زیر اثر ہیں, وہ ہمیں غلط راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں, کفر کی دعوت دیتے ہیں, شرک کی دعوت دیتے ہیں, بدعت کی دعوت دیتے ہیں, فسق و فجور کی دعوت دیتے ہیں, ڈرگ کی دعوت دیتے ہیں, زنا کی دعوت دیتے ہیں, حرام کی دعوت دیتے ہیں, فلم کی دعوت دیتے ہیں, سینما کی دعوت دیتے ہیں, کلبوں کی دعوت دیتے ہیں, غیبت کی مجلسوں کی دعوت دیتے ہیں. ایک طرف یہ شیطان اور شیطان کے چیلے, انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان اپنے چاہنے والوں کو اور اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی ہو جائیں, اور دوسری طرف اللہ بلا رہا ہے, اللہ کا رسول بلا رہا ہے, اور اللہ کے رسول کے نائبین علماء کی شکل میں, داعیوں کی شکل میں, مشائخ کی شکل میں, صلحاء کی شکل میں, متقیوں کی شکل میں تمہیں بلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ. واللہ یدعو الی دار السلام, یہ سب اللہ کے ایجنٹ اور اللہ کے نمائندے, اللہ کے پیغمبر کے نمائندے تمہیں بلا رہے ہیں دار السلام کی طرف, کہ سلامتی گھر کے گھر کی طرف آ جاؤ. تو میرے بھائیو, ہمیں بہت زیادہ اس سلسلے میں فکر کرنی چاہیے کہ جب کبھی ہمیں کوئی کسی بھی چیز کی دعوت دے, کسی بھی کام کی طرف بلائے, تو غور کیا جائے کہ یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز, اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے. اگر شرعاً جائز ہے تو کرو, اللہ کی فرما برداری ہے تو کرو, اللہ کی نافرمانی ہے تو مت کرو. ورنہ قیامت کے دن یہ کہنا پڑے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, میرے پاس ہدایت آ پہنچی تھی, اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کیا. میں سمجھتا تھا کہ فلاں چیز غلط ہے, اس کے باوجود بھی بلا بلا کر یہ مجھے کھینچ کر لے گیا اور مجھ سے غلط کام کروایا. تو صحبت بد سے, برے ساتھیوں سے, بری دعوتوں سے بچنا چاہیے, اور اچھے نیک صالح دوستوں کو اختیار کرنا چاہیے, اور ان کی اچھی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. ورنہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکیں گے تو یہی حشر ہوگا کہ اللہ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا. غم و غصے کے اظہار کی کوشش کرے گا, لیکن غم و غصے کے اظہار کے بعد بھی نجات نہیں ملے گی. ان نافرمان بندوں کے ذکر اور ان کے انجام کے تذکرے کے بعد اب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے مخلص اور محبوب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ مستقیم رہے, پھر وہ سیدھے راستے پر جمے رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ جمے رہے, پھر وہ مستقیم رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے توحید کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد اس توحید کے اقرار پر مرتے دم تک جمے رہے, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی عقیدے پر مرتے دم تک جمے رہے, اسی پر اللہ تعالی نے انہیں موت نصیب فرمائی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر انہوں نے اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کیے اور عمل صالح اور اخلاص پر انہوں نے زندگی گزار دی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے استقامت والی زندگی گزاری. اور استقامت کا کیا معنی؟ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی. استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان تمام چیزوں پر جمنا, اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنا, یہ ہے استقامت. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ ان تستقیم تو جم جائے علی الامر, اللہ کے تمام اوامر پر, اللہ کے تمام حکموں پر, ونہی, اور اللہ نے ان جن تمام چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے پر تو جم جائے. ولا تروغ روغان ثعالب, اور تو لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھے. لومڑی جو ہے فاکس, جب وہ چلتا ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر, بلکہ تو سیدھا رہے. امر و نواہی, اوامر و نواہی کا اہتمام کرنے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہو, استقامت. اور صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ جب بندے نے یہ کہا کہ ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, تو رب اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچاتا ہے, اور ابتدا سے انتہا تک پہنچانے میں اس کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, اسے رب کہتے ہیں. کہ حد کمال تک پہنچاتا ہے جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے. تو اللہ عز و جل کو جب ہم نے رب مانا, یعنی ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی اس نے ہمیں ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچایا ہے ہر اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, روحانیت کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, ہماری تربیت کے اعتبار سے, پرورش کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اس نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے. تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو پورا کیا جائے. تو ربنا اللہ ثم استقاموا, اس تقاضے کو وہ پورا کر دیں. تو تتنزل علیہم الملائکہ, تو فرشتے ان پر اترتے ہیں. یہ جو استقامت ہے میرے بھائیوں, اس میں پورا دن آ گیا, پورا دن جو دعا کرتے ہیں ہم کہ دعا اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے, اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے ہر ہر حکم پر مرتے دم تک عمل کرنے والا رکھے اور مرتے دم تک ہر ہر گناہ سے بچنے والا رکھے. یوں تو زندگی بہت تھوڑی ہے, لیکن جس پر فتن دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہاں سے لے کر قبر تک کا راستہ میرے بھائیوں بہت طویل ہے. چاہے وہ 10 سال ہو, چاہے 10 مہینے ہو, چاہے 10 دن ہو, چاہے 10 گھنٹے ہو, پرفتن دور میں انسان کب بدل جائے اور اس کے اعمال میں کب خلل واقع ہو جائے, اور جیسے جیسے وہ نبوی زمانے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, لہذا نبوی زمانے کی برکتوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, ویسے ویسے اس کے قلب کا میلان گناہوں کی طرف, معصیت کی طرف, فسق و فجور کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اس وقت ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہمیں اللہ تعالی کی پناہ میں رہنا چاہیے. استقامت جمنا. حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک, آپ مجھے دین کے بارے میں ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ مجھے اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور کو پوچھنا ہی نہ پڑے. ایسی کامل جامع مختصر بات ہو کہ اس میں سب کچھ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ قل آمنت باللہ ثم استقم, تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر مستقیم رہے, پھر استقامت کے ساتھ رہے. اور یہ استقامت اتنا مشکل کام ہے اس لیے کہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم کی پابندی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی داڑھی مبارک میں چند بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا کہ انکا قد شبت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ بھی بڑھے ہو گئے ہیں. ایک محبت تھی, غم, فکر اور یہ داڑھیوں کے اندر اور سر کے بالوں میں سفیدی کا آ جانا یہ موت کا اعلان ہے, موت کا اعلان ہے. وجاءکم النذیر, اللہ تعالی نے اسے ڈرانے والا قرار دیا ہے کہ یہ ڈرانے والا ہے کہ اللہ تعالی تم پر اتنا شفیق ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آتا ہے تو تمہیں متنبہ کرتا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ. بالوں میں جب سفیدی آ جاتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی میں چند سفید بال جب دیکھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ پر پوری امت کا بوجھ تھا اور اس قدر ہموم اور افکار رہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ, کہ آپ لگاتار غموں والے تھے. ایک غم گیا کہ دوسرا آیا, دوسرا غم گیا کہ تیسرا آیا, تیسرا غم گیا کہ چوتھا آیا, دائم الفکرہ اور ہمیشہ فکر میں رہتے تھے. تو حالات بھی بہت آتے تھے اور ہر ہر انسان جہنم سے نکل کر جنت میں کیسے داخل ہو جائے اس کی فکر ہمیشہ. اس کے باوجود بھی میرے بھائیو 14-15 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. 63 سال کی عمر پائی آپ نے. جب بال سفید ہو گئے تو انک قد شبت یا رسول اللہ, آپ بوڑھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اس ارشاد کی ایک توجیہ محدثین نے یہ کی ہے کہ سورہ ہود میں ایک ایسی آیت ہے کہ اس آیت کے بوجھ نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایک ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اور وہ کون سا حکم ہے؟ فاستقم کما امرت, آپ استقامت پر رہیے جیسا آپ کو حکم کیا گیا ہے. یہ استقامت کا حکم چونکہ پوری شریعت مطہرہ کو حاوی ہے اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مخلص اور کامل مؤمنین کا ذکر فرما رہے ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا, پھر وہ مستقیم رہے, اس کا مطلب یہ کہ پورے دین پر چلتے رہے, پورے دین پر. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر فرشتے اتریں گے. کس وقت اتریں گے؟ در منصور میں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ 3 مواقع ہیں کہ جن مواقع میں فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کو مؤمن دیکھے گا اور فرشتوں کی اس گفتگو کو سنے گا. ایک موت کے وقت, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر موت کے وقت فرشتے اتریں گے اور فرشتے یہ پیغام دیں گے کہ اللہ تخافو, ڈرو مت, ڈرو مت, ولا تحزن اور غم بھی نہ کرو, آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ڈرو مت, ولا تحزن اور دنیا کو چھوڑنے پہ اپنے احباب کو چھوڑنے پہ غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, اس جنت میں داخل ہونے کا وقت آ گیا. تحفۃ المؤمن الموت, موت تو مومن کا تحفہ ہے. تو فرشتے اتریں گے موت کے وقت, اور عین موت کے وقت جب شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا, اس وقت یہ فرشتے دل کو بہلائیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. دوسرا موقع جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جائے گا, وہاں دل بہلانے کے لیے فرشتے آئیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور تیسرا موقع قیامت کی ہولناکی کے موقع پر, جب بندہ قبر سے اٹھے گا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت پھر فرشتے اتارے جائیں گے اس کے پاس, اور یہ فرشتے پھر اس کو صبر تسلی دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور وہ کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی, دنیا اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے. یہ تین مواقع پر فرشتے اتریں گے, اور فرشتوں کو مومن بندہ دیکھے گا اور ان کی ہم کلامی کو سنے گا. لیکن ابو حیان نے رحمہ اللہ تعالی تفسیر بحر محیط میں یہ بات لکھی ہے کہ مومن بندہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے اوپر روزانہ فرشتے اترتے ہیں, روزانہ فرشتے اترتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ان تین مواقع پر وہ فرشتوں کو دیکھے گا اور فرشتوں کی بات کو سنے گا بھی, اور روزانہ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو نہ انہیں دیکھ سکتا ہے نہ ان کی گفتگو کو سن سکتا ہے, لیکن ان کے آنے کے برکات ظاہر ہوتے ہیں. اور وہ کس شکل میں برکات ظاہر ہوتے ہیں؟ دو شکلوں میں. ایک تو اعمال صالحہ کی توفیق, دل جو ہے چلتا ہے اعمال صالحہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کے اوپر روزانہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور میرے بندے کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھ کر آ جاؤ, تو ان کی صحبت کا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ مزید اعمال میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور مزید اعمال میں برکت پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی اس مؤمن بندے پر دنیا میں کوئی حالت آتی ہے تو ان فرشتوں کے روزانہ آنے کی برکت سے اس کے دل کو صبر اور تسلی نصیب ہوتی ہے, اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں. چنانچہ جنگ بدر میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرشتوں کا لشکر نازل کیا اور فرشتوں سے کہا کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. دیکھو ایک طرف تو 1000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف میرے صرف 313 بندے ہیں, اے فرشتو تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, انی معاکم میری نصرت تمہارے ساتھ ہے, تم جاؤ اور جا کر کے فثبتوا الذین آمنوا, میرے مؤمن بندوں کے دلوں کو جماؤ تاکہ ان کے دلوں میں قرار آ جائے, صبر آ جائے, سکون آ جائے. تو تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں, ہر گناہ سے بچتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ ان کے پاس فرشتے موت کے وقت آئیں گے, قبر میں آئیں گے, قیامت کے دن آئیں گے, بلکہ روزانہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کی برکت سے اعمال صالحہ کی مزید توفیق ملتی ہے اور حالات کے وقت صبر و تحمل کی قوت پیدا ہوتی ہے. تو تو یہ فرشتے ان تین مواقع میں آ کر کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے وہ تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ فی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، میدان محشر میں فکر نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، دنیا میں بھی حفاظت کرتے تھے یہاں بھی حفاظت کریں گے، پل صراط پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، یدخلون علیہم من کل باب، ہر ہر دروازے سے جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو ہر ہر دروازے سے فرشتے جو ہیں وہ ان پر داخل ہو کر کے سلام کر رہے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے جو ہیں ان کا استقبال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ وہی تو دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک دن آئے گا، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے جنت میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے، ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کو تم مانگو گے، جن کو تم مانگو گے، خواہش ہوگی وہ بھی مل جائے گی، مانگو گے وہ بھی مل جائے گی، جب صرف خواہش کرنے پر اور ارادہ کرنے پر مل جائے گی، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، لیٹا ہوا ہوگا کہ وہاں سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، اس پرندے پر جب اس کی نظر پڑے گی تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ پرندہ کتنا اچھا ہے، کاش کہ اس کے گوشت کے کباب کھاتا، بس وہ پرندہ آنن فانن ذبح ہو کر صاف ہو کر نیچے اس حال میں گرے گا کہ بھنے ہوئے کباب اس کے سامنے ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل جس چیز کی خواہش کریں گے وہ تمہیں وہاں ملے گا، جب دل کی خواہش پر ہی چیز مل جائے گی تو ظاہر ہے کہ جب مانگے گا تو بطری کے اولا ملے گا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ نزلم من غفور الرحیم، یہ سب کچھ ہوگا بہت زیادہ رحم کرنے والے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر، اس میں ایک عجیب اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بہت ساری نعمتیں وہ ہوں گی جن کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ عادت العباد الصالحین، میں نے میرے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں کہ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل دماغ نے سوچا نہیں ہے، تو اب جب اللہ جل جلالہ وعام من والہ نے جنت میں ایسی نعمتیں بنائی ہیں ہمارے لیے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل دماغ نے سوچی، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی نعمتوں کے بارے میں تو نہ دل میں خیال آئے گا نہ اس کو مانگے گا، تو جنت میں وہ ساری چیزیں تو ہمیں ملے گی جس کی ہم خواہش کریں گے، اور وہ ساری چیزیں بھی ملیں گی جنہیں ہم مانگیں گے، لیکن وہ نعمتیں جو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہ نعمتیں جو جس کے بارے میں ہم نے سنا ہی نہیں ہے، وہ نعمتیں جس کے بارے میں دل پر خیال ہی نہیں گزرا ہے، اس کو کون مانگے گا اور اس کی خواہش کون کرے گا، تو اللہ تعالی نے اس ٹکڑے میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف سے مہمان ہوں گے اور وہ تمہارا میزبان ہوں گا، اور جب کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو کچھ اس قسم کا اکرام ضرور ہوتا ہے کہ جو اس کی توقع کے خلاف تھا، روٹی سالن چاول سالن، یہ موٹی موٹی چیزیں تو سب کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ یہ تو ضرور ہوگا، لیکن دسترخوان بھی کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کر دیا کہ نہ صرف اتنا کہ تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں ملے گا اور تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں ملے گا، تم میرے مہمان بن کر آئیں گے اور میں تمہارا میزبان ہوں گا، تو میزبان جو ہے کچھ ایسی چیزیں بھی دسترخوان پہ رکھ ہی دیا کرتا ہے جو مہمان کی نہ مانگی ہوئی ہو نہ اس کی تمنا کی ہوئی ہو، وہ بار بار پوچھتا ہے کہ آپ کچھ بتائیے کیا پسند فرمائیں گے، کیا کھائیں گے آپ، اور اگر آپ نے بتا دیا کہ بھائی آپ کے یہاں کی فلاں ڈش ہمیں بہت پسند ہے، یا یہ کہ بہت دنوں سے ہم نے فنا چیز نہیں کھائی ہے, تو وہ چیز تو پکتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اور دو چار آٹھ دس چیزیں پک جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نزولم من غفور الرحیم, تم سب مہمان بن کر آئیں گے اور میں بہت زیادہ رحم کرنے والا, بہت زیادہ بخشنے والا رب تمہارا میزبان ہوں گا. تو جب میں گنہگاروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ رحم کرتا ہوں اور بہت زیادہ بخش دیتا ہوں, تو تم تو میرے وہ بندے ہو کہ جنہوں نے پوری زندگی گناہوں سے دور, اور اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کے ساتھ گزاریے, تو تمہارے ساتھ میرا لطف و انعام کا کیا معاملہ ہوگا. میرے بھائیو, یہ زندگی آنے والی ہے, اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. جو شخص دنیا کی زندگی من مانی میں گزارتا ہے اسے آخرت میں من مانی نہیں ملے گی, اور جو دنیا کی زندگی رب مانی میں گزارتا ہے کہ میرا رب جو کہے وہ میں کروں گا, تو پھر آخرت میں اس کے لیے من مانی ہوگی. آخرت میں کوئی پابندی نہیں, کوئی بندش نہیں, جو جی میں آئے گا مانگو, اللہ جل جلالہ عام منوالو وہ بھی دیں گے اور اس سے بہت زیادہ دیں گے. والا دینا مزید, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے, جو تمہیں دیا جائے گا اس سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں. طبیعت گناہوں کو کرنے کو چاہتی ہے تو طبیعت کو روکو. طبیعت اللہ تعالی کے احکام کو پورا کرنے میں سستی کرتی ہے تو مجبور کر کے اس سے وہ کام کراؤ. اگر ہم نے یہ کر لیا میرے بھائیو, تو انشاءاللہ آخرت میں تو ہمیں جو چیزیں ملنے والی ہیں وہ ملیں گی ہی, لیکن اللہ تعالی ہماری دنیاوی زندگی کو بھی سکون اور راحت سے بھر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.